اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشر. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى آله. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، ظاہر ہے کہ آج ماہ محرم کی دوسری شب ہے اور پوری دنیا میں ایام عزا جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنی اپنی زبانوں کے اندر امام حسین کا تذکرہ ہر جگہ پر بہرحال ہو رہا ہے، اور یہی محرم کی شان ہے، یہی محرم کا طریقہ کار ہے کہ یہ محرم کے ایام، ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر زمین زمین کربلا ہے. مصائب اور ابتلاء اور پریشانیوں سے تو کوئی بھی زمانہ اور کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے. اس کی انٹینسٹی کے اندر فرق آ سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ دس دن جو ہمیں فیول پرووائڈ کرتے ہیں، وہ دس دن جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، کہ جس کے بعد ہم سارے سال کے لیے وہ ایک طاقت محسوس کرتے ہیں، ایک توانائی محسوس کرتے ہیں، وہ یہی ایام ہیں. اور وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے، وہ ذریعہ کہ جو ہمیں اس انرجی کو پرووائڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ انسٹرومنٹل ہے، سب سے زیادہ اس کا انفلوئنس ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی امام حسین ابا عبداللہ فرزند علی و زہرا ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اتنی توانائی اور اتنی طاقت ہم سب حاصل کر پاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. جو آیت ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ کل بھی کیا تھا، یہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں، وہ رزق حاصل کر رہے ہیں. اچھا، آپ ذرا دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موت سے کیوں نفرت کرتا ہے، موت سے کیوں فرار اختیار کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر ہم طبعی موت کی بات کریں، جو عام ایک نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کیوں فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بقا چاہتا ہے. ایک انسان فنا کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کسی کو بتایا جائے کہ تم ختم ہونے والے ہو، یہ ختم ہونا گویا فنا ہونا ہے، اور فنا کو انسان فطرتاً پسند نہیں کرتا، وہ بقا کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے. اور جب باقی رہنے کو وہ زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ یہ زندہ رہنا گویا یہ باقی رہنا ہے، تو پھر وہ اس کا جو بھی اپوزٹ ہوگا اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ فنا ہے، لہٰذا میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہوں. اچھا، ایک اور اس کی تعبیر بہت عمدہ حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، کہ جب سوال یہ کیا گیا کہ ان سے کہ ما لنا نکرہ الموت، سوال کیا حضرت ابو ذر سے کسی نے کہ آپ ہیں لقمان امت، پیغمبر اکرم نے آپ کو اتنا پریز کیا ہے، آپ کی اتنی تعریف کی ہے، تو یہ سوال تو آپ کے سامنے کیا جائے، آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے، کہ ما لنا نکرہ الموت، وجہ کیا ہے کہ ہم موت کو اتنا ناپسند کرتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت ابو ذر غفاری نے جو جواب دیا بہت امپورٹنٹ ہے. واقعا حضرت ابو ذر غفاری یہ فرماتے ہیں، لانکم امرتم الدنیا وخربتم الاخرہ، تم نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، تو تم پسند نہیں کرتے، تقرؤون ان تنقلوا من امران الى خراب. تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ویرانے کی طرف تمہیں منتقل کر دیا جائے. آپ ذرا غور کیجئے کہ مثلا اگر ہمیں پاکستان یا کراچی کے کانٹیکسٹ میں بات کروں کہ کوئی انسان کراچی میں رہ رہا ہے اور اس کو بھیج دیا جائے کسی گاؤں میں, یا آپ فرض کیجئے کہ آپ دبئی میں رہ رہے ہیں اور آپ کو کسی جنگل کے اندر پوسٹ کر دیا جائے کہ جائیے وہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دیجئے, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کہیں گے صاحب کہاں میں ڈیولپڈ ایریا کے اندر موجود ہوں, کہاں پر اتنی ترقی ہے, اتنی ٹیکنالوجی ہے, دوسرے فوائد ہیں, اور آپ مجھے بھیج رہے ہیں جنگل کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر میں اپنی زندگی گزاروں. اور پھر اگر ساتھ میں یہ سپلیمنٹری پوائنٹ بھی ہو کہ واپس آنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی, آپ کو وہیں پر اپنی باقی لائف گزارنی ہے, تو کیا انسان کو اچھا لگے گا؟ اسے اچھا تو نہیں لگے گا, اسے پسند تو نہیں آئے گا. تو پھر اب وہ وہاں پر جانا کیوں پسند نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہ جگہ ویران ہے. آبادی سے ویرانے کی طرف جانا انسان پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ذر غفاری بھی یہی فرماتا ہے, امرتم الدنیا وخرجتم الاخرہ. تم اپنے کیس میں ذرا غور تو کرو, زندگی یہاں پر بھی ہے, زندگی وہاں پر بھی ہے, مگر پرابلم سارا اتنا ہے کہ یہاں پر تم نے جو کچھ بھی ہے اسے آباد کیا ہوا ہے, وہاں کے لیے کچھ سپلائی بھیجی نہیں ہے. جب وہاں سپلائی موجود نہیں ہے تو تم ناپسند کرتے ہو کہ تمہیں آبادی سے ویرانے کی طرف رونق سے سنسان جگہ پر بھیج دیا جائے. تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو. اگر وہاں پر تم نے وہ ساری سپلائیز بھیج دی ہوتی کہ جس کے بعد وہاں پر بھی رونق ہو, وہاں پر بھی ساری چیزیں موجود ہوں, فیسلٹیز وہاں پر بھی ہوں, تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں پر شفٹ ہونے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یقین دیجئے برادران عزیز, عجیب بات یہ ہے کہ روایتوں کے اندر بڑے جاذب انداز میں, بہت ہی اٹریکٹیو اسٹائل کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا گیا کہ جو کچھ بھی ہم یہاں سے بھیجتے ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ اسٹور ہو جاتا ہے, وہاں پر باقاعدہ کام ہوتا ہے. اور اسی لیے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے حوالے سے جو روایتیں ہیں, ان روایتوں میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم گئے معراج پر, تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر مشاہدہ کیا, آبزرو کیا. تو آبزرو کیا یعنی کیا آبزرو کر رہے ہیں؟ مطلب جنت ہے, جنت کے اندر باقاعدہ فرشتے ہیں, وہ فرشتے کام کر رہے ہیں, یعنی کام کر رہے ہیں. اب میں مثال کو سادہ اور سمپلیفائی کرنے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ مثلا پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ہیں اور ایک محل تعمیر ہو رہا ہے, وہ اینٹوں پر اینٹیں لگائے جا رہے ہیں اور محل تعمیر ہو رہا ہے. ایک دوسرا فرشتہ ہے مثلا, وہ آپ کی اصطلاح کے اندر رکھوں کہ مثلا وہ محل کے اندر کار پارکنگ کا جو ایریا ہے اس کو تیار کر رہا ہے. ایک تیسرا فرشتہ ہے وہ گارڈن یا باغ جو ہے اس کو تیار کر رہا ہے. ایک چوتھا فرشتہ ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے. پانچواں فرشتہ ہے وہ کوئی شاپنگ مال تیار کر رہا ہے مثلا. اب یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو باقاعدہ کرنسی پے کرنا پڑے اور اس کے بعد. ایک انتباہ انسان جنت میں گیا پھر تو ایوری تھنگ از فری, تو بائی ون گیٹ ون والی کنڈیشن بھی نہیں ہے, تو ایوری تھنگ از فری. اب انسان وہاں پر گیا, پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں اور باقاعدہ لیبر کی طرح, میسنز کی طرح سے, مزدوروں کی طرح سے محنت کر رہے ہیں. کوئی محل بنا رہا ہے, کوئی دوسری کوئی چیز بنا رہا ہے, کوئی گارڈن بنا رہا ہے, کوئی یہ کوئی وہ, مگر پیغمبر اکرم آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بناتے بناتے رک جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب بات ہے, ابھی بنا رہے تھے ابھی رک گئے ٹھہر گئے, تو ہوا کیا, چکر کیا ہے؟ یعنی ان کے ابھی کوئی ہڑتال وڑتال والا معاملہ ہوتا ہے؟ تو فرشتوں کا تو ایسا نہیں کہ موڈ خراب ہو گیا ہماری پے بڑھاؤ ورنہ ہم اسٹرائک پر چلے جائیں گے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو پھر وجہ کیا ہے, یہ کیا ریزن کیا ہے, یہ کیوں کام کرتے کرتے رک کیوں جاتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے جبریل سے سوال کیا. پیغمبر اکرم جانتے ہیں ظاہر ہے کہ اس بات کو بعد میں کوٹ کرنا ہے, لہٰذا پیغمبر اکرم اس ڈائلگ کے فارم میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. اے جبریل بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے, یہ فرشتے کام کر رہے تھے اور کام کرتے کرتے رک گئے, پرابلم کیا ہو گیا؟ کہا پرابلم کچھ نہیں ہوا. اے اللہ کے رسول, یہ جنت میں جتنی چیزیں تعمیر ہوتی ہیں, جنت ڈیزرٹ ہے, جنت ریگستان ہے. کیا مطلب؟ ہم نے تو سنا تھا جنت میں یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے. کہا کہ ہے, مگر سارا را مٹیریل آتا دنیا سے, وہ سارا را مٹیریل آتا دنیا سے. اگر را مٹیریل کی سپلائی رک جائے گی تو یہاں پر یہ مزدور رک جائیں گے, یہ فرشتے رک جائیں گے, اور اگر وہاں سے سپلائی آتی رہے تو یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, گویا ایک اینٹ بھیج رہے ہیں اپنے محل کے لیے. اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں, عزاداری نہیں کر رہے, گویا ایک محل تعمیر ہو رہا ہے آپ کا جنت کے اندر. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ روزہ نہیں ہے, یہ وہ را مٹیریل ہے جو وہاں پر جا رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی مزدوری حلال ہو, تو را مٹیریل بھیجتے رہیے, ورنہ وہ اسٹرائک پر جانے کے لیے ہمیشہ بےتاب ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، سارا معاملہ یہی ہے کہ وہاں پر وہ بےچارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آخری تعبیر میری تھی وہ اتنی مناسب نہیں تھی، وہ فرشتے بےچارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں پر کوئی لتھارجک ایٹیچیوڈ نہیں ہے، کوئی لیزینس نہیں ہے، وہاں پر کوئی سستی نہیں ہے، مگر وہ بےچارے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مومنین یہاں سے کچھ بھیجیں تو وہاں پر کچھ تعمیر ہو. الٹا بھی ہو جاتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ تعمیر کرنے کے بعد ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، حاصل کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. آپ امام بارگاہ بنا دیجئے، امام بارگاہ بنانا ایک مرحلہ ہے، امام بارگاہ کو چلانا دوسرا مرحلہ ہے، مسجد بنانا ایک مرحلہ ہے، مسجد کو چلانا دوسرا مرحلہ ہے. ایک کام کو شروع کر دینا، اسے فقط سٹارٹ کر دینا، نو ڈاؤٹ ویل بگن از آف ڈن، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مگر اگلا مرحلہ کنسسٹنسی ہے کہ اس کام کو جو شروع کیا ہے مینٹین بھی تو کرو. اب یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو تم نے وہاں پر بنا دی ہیں، بنانے کے بعد کوئی بم مت بھیج دینا. اینٹیں بھیجو تاکہ محل بنے، مگر کوئی بم مت بھیج دینا. یعنی کیا الٹا معاملہ بھی تو ہے، اگر انسان نماز بھیج رہا ہے تو وہ محل بن رہا ہے، روزہ بھیج رہا ہے تو وہ محل بن رہا ہے، اگر یہاں زکات اور خمس اور عزاداری اور ماتم اور مجلس اور نوحہ اور مرثیہ پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر محل تعمیر ہو رہا ہے. لیکن الٹا نہ ہو جائے، اگر غیبت کی گویا ایک ڈائنامائٹ پھینک دیا وہاں پر، اگر تہمت لگائی، اگر گالیاں دی، اگر کسی کی کردار کشی کی، اگر کسی کی انسلٹ کی، اگر کسی مومن کا دل دکھایا، اگر ماں باپ کو اذیت پہنچائی، اپنے گھر والوں کو خوف زدہ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا گھر ہے کہ پتہ نہیں ڈریکولا کا گھر ہے، اگر یہ والی کیفیت ہو گئی ہے تو یاد رکھیے برادران، ایسے الٹا کام ہو رہا ہے کہ وہ محل جو بن چکا ہے اسی کو تباہ کرنے کے لیے گویا انسان بمبارڈمنٹ کر رہا ہے وہاں پر. یہ ساری چیزیں بھی وہاں پر، جو انسان کر رہا ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ وہاں پر جا رہا ہے. اچھا برادران عزیز آئیے واپس، کہ اب اگر مسئلہ اس قسم کا ہو کہ ایک انسان پورے اطمینان کے ساتھ ہے تو پھر اسے وہاں پر پہنچنے کی جلدی ہوگی، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرے گا، وہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے اس جگہ پر لے جایا جائے کہ جہاں پر اس کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے. دیکھیے یہودیوں کا تذکرہ سورہ مبارک جمعہ کے اندر بھی ہے، سورہ بقر کے اندر بھی اور مقامات پر بھی ہے. سورہ جمعہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ، جیسے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت تو عام طور پر مسلسل ہوتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم نماز جمعہ میں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے ایک سٹینڈرڈ بیان کیا ہے، ایک یارڈ اسٹک، ایک معیار. یا ایھا الذین آمنوا، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جو کل بات ہو رہی تھی نا، کہ دیکھیے ایک فقط دعویٰ اور ایک ہے اس دعوے کو جسٹیفائی کرنا. قوم یہود کا بھی دعویٰ ہمیشہ سے رہا کہ نانو احباء اللہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، نانو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی پیارا نہیں ہے، ہم بہت اللہ سے قریب ہیں. پروردگار عالم نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے کمنٹری نہیں کر رہا. پروردگار عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین ھادو، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا خیال یہ ہے، یعنی جو تم بول رہے ہو، اگر تمہارا خیال یہ ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمام انسانوں میں تم اللہ کے چاہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کی خواہش بھی ہوتی ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور اے حبیب یاد رکھیے، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت ایسے نہیں ہے کہ یہ خدا کو منہ دکھا سکیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، یہ خدا کی پالیسی. پروردگار فرماتا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی، کہ وہ موت، تفرون منہ، کہ جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فانہ ملاقیکم، تم چاہے جتنا بھاگو وہ تمہیں آ کر پکڑ لے گی، دبوچ لے گی. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تو تم سے ملاقات کرے گی، یعنی تم اپوائنٹمنٹ دو یا نہ دو. کہ صاحب اگر ملاقات کرنی ہے تو وی آر وتھ سم اسٹیٹس، ہم سے کم پہلے اپوائنٹمنٹ تو لیجیے، یہ دھوس دوسروں پر چلے گی، موت پر تھوڑی چلے گی. ملک الموت نے آنے سے پہلے کب اپوائنٹمنٹ لیا ہے؟ ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو تم بھاگو، فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، اور اس کے بعد تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب کو بھی جاننے والا ہے شہود کو بھی جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے اس کے بارے میں، وہ تمہیں بتائے گا کہ جو تمہاری حرکتیں تھیں اس کے بارے میں وہ تمہیں انفارم کرے گا، یہ خدا کی پالیسی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ لیں گے، چاہے بڑے قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت کہیں بچ پاؤ گے، جو مہلت پروردگار نے دی ہے اس مہلت کو غنیمت جانو، اس کے دوران پروردگار کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد جب وقت آئے گا تو لبیک تو تم نے کہنا ہے۔ یہی دیکھیے یہ بات علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں واقعا، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ایک انسان کا اپنی ول سے جانا پروردگار کی بارگاہ میں جانا، اور ایک ہے اسے زبردستی پلٹائے جانا، دونوں صورتوں میں مرنا تو ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں جانا تو ہے، مگر جانے کا انداز کیا ہے، جانے کی شان کیا ہے۔ ایک ہے انسان تیاری کے ساتھ جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے، ولنگلی جاتا ہے، اور ایک ہے انسان جسے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے، اریسٹ کر کے لے جایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، اس کے بعد تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ اگر تمہیں انویٹیشن دیا جائے کہ بھائی خدا نے بلایا چلیں گے، تو تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ تم ولنگلی کہو گے ہاں 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 پروردگار عالم سے ملاقات کا شوق تو بہت عرصے سے تھا، آج ملاقات کا دعوت نامہ بھی آ گیا، روز نماز پڑھتا تھا، کہتا تھا خدا سے ملاقات کی باتیں ہوتی تھی، آج خدا سے لکھا اللہ کی منزل پر آ گئے، تو چلتے ہیں بسم اللہ، میں تو انتظار کر رہا تھا۔ واقعا یہ شان ہو تو علی والے کہلاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو واقعا یہ علی کی شان ہے، یہ علی والوں کی شان ہے۔ مولا کا یہ جملہ ہے، علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، موت سے اتنا مانوس ہے علی کہ جتنا بچہ ماں کے پستان سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ انداز جو ہے وہ مولا کا انداز ہے، یہ جملے جو ہے وہ مولا کے جملے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، ایک وہ منزل ہے تو ردون الى عالم الغیب والشهاده، پیسو وائز ہے، تمہیں پلٹایا جائے گا، تم خود پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ایک وہ انداز ہے کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس تجھے پلٹایا جائے گا، نہیں پلٹایا نہیں جائے گا، ارجعی الى ربک، تو خود پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تو خود پلٹا راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فتخلی بھی عبادی وتخلی جنتی، تجھ جیسے میرے بندے ہیں ان میں شامل ہو جا، میری جنت تیری منتظر ہے ان میں شامل ہو جا، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں، تو خود اس انویٹیشن کا کتنے عرصے سے منتظر تھا، آج یہ وقت آ گیا، بس تو پلٹا، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمیں وہ آیت سمجھ میں آتی ہے جو سورہ مبارک بقر کی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ واقعا آیت کمال کی آیت ہے، اس کانٹیکسٹ میں ذرا اس کو دیکھیے، لنبلونکم، پروردگار عالم اپنی پالیسی کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، لنبلونکم، ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان تو لیں گے۔ تم کہو اے پروردگار امتحان نہ لے باقی سب کچھ ہو جائے، یہ کیسے چلے گا معاملہ، دنیا میں تمہیں بھیجا ہے امتحان کے لیے، امتحان تو ہوگا۔ اے پروردگار ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے امتحان کو ترک کر دے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کلمات کسان میں جا کر چیک کیجئے گا، اس کا جو تھرڈ سیکشن ہے، پہلا حصہ جس میں خطبات ہیں مولا کے سرمنز ہیں، دوسرا حصہ کہ جس میں مولا کے لیٹرز ہیں، اور تیسرا حصہ کہ جس کے اندر مولا کے مختصر جملے بریف، اسی کے اندر آپ کو ملے گا کہ خدا سے یہ دعا مانگو ہی نہیں، کہ اے پروردگار میرا امتحان نہیں لینا، ہوگا ہی نہیں، یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، غلط فہمی ہے تمہاری کہ یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ کا کیا مطلب؟ کہ پروردگار اس دنیا کے اندر ہم ہیں، امتحان ہوگا، لازمن ہوگا۔ کا کیا ہوگا؟ تو ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دعا امتحان میں کامیابی کی تو ہو سکتی ہے، وہ دعا امتحان میں کامیابی کی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ امتحان ہی نہ ہو، ورنہ دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، دنیا لگژری کی جگہ نہیں ہے، دنیا یہاں پر فقط سیر و تفریح کا نام نہیں ہے۔ اگر واقعا دنیا اس چیز کے لیے ہوتی تو دنیا جنت ہوتی، جنت عیاشی کی جگہ ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر مزے کرنے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک انسان غریب ہے تو اس کا غربت کے ذریعے امتحان ہے، اگر پیسہ ہے تو پیسے کے ذریعے امتحان ہے، نہ اس کی غربت خدا سے دور ہونے کا نشان ہے، نہ اس کا پیسہ خدا سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، نہ اس کی غربت خدا سے دور ہونے کا نشان ہے، نہ اس کا پیسہ خدا سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ یہ اپنا امتحان دے رہا ہے، وہ اپنا امتحان۔ کیا یہ امتحان سوئچ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ غریب پیسے والا بن سکتا ہے، وہ پیسے والا وہ غریب ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے پیپر بدل جائے، آپ گئے ایگزامینیشن کے اندر اور وہاں پر آپ نے کہا کہ صاحب ہمارا جو امتحان یہ والا ہونا تھا یہ نہ لے وہ لے لے، ٹھیک ہے اگر وہ ایکسپٹ کر لیں تو امتحان چینج ہو سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے، سوئچ ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ امتحان نہ ہو۔ اچھا چلیے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تھا کیا مطلب؟ کہ غریب تھے تو ہم نے کسی سیٹ کے سامنے اپنی خودداری کو مجروح نہیں کیا، اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ پروردگار نے خمس و زکات کس کے لیے رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ غریبوں کی بہتری ہو، غریبوں کے لیے ویلفیئر کا کام کیا جائے، مگر ایک ہے کہ امیر اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی غریب نظر آئے، اور ایک ہے وہ غریب جو اپنی خودداری کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، سیلف اسٹیم پر کمپرومائز کرتا ہے، گویا وہ دوسرے کے سامنے جب اپنی کسی مشکل کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے تو خدا کی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو نہیں دیتا، آپ دیتے ہیں، تو وہ تو نہیں دے رہا بھائی، آپ کچھ دیتے ہیں، وہ تو بھول گیا ہے، آپ کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ایک یہ منزل ہے، اور ایک ہے کہ نہیں، انسان کے پروردگار عالم کا احسان ہے، مگر یہ مشکل ہے، اگر اس موقع پر آپ میری کچھ کمک کر سکتے ہیں تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں گا کہ پروردگار آپ کو میرا ذریعہ بنا دے، اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں۔ واقعا اگر کسی جینوئن مشکل کے اندر انسان پھنس جائے تو اس موقع پر تذکرہ کرنا ٹھیک ہے، ایک مومن دوسرے مومن سے تذکرہ کر سکتا ہے، مگر سوال یہ وہ کہے کہ صاحب ٹھیک ہے میں اس کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ پیسے والا کہے کہ ہاں ٹھیک ہے دولت نے مجھے قارون نہیں بنایا۔ دیکھیے پروردگار عالم جب پیسہ دیتا ہے تو خدا اس کا بھی تو امتحان لے رہا ہے نا۔ پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد کون قارون کا کردار پیش کرتا ہے، کون خدیجہ طاہرہ کا کردار پیش کرتا ہے۔ پروردگار عالم یہ بھی تو چیک کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی تو امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ مسلسل اور مستقل اپنی جگہ پورے اشرے کا موضوع ہو سکتا ہے۔ انسان کو دنیا میں پروردگار نے کس لیے بھیجا؟ امتحان کی خاطر۔ بہت سے مقاصد بیان کیے گئے اس کے اندر، تبارک الذی، سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اقتدار ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کے اس سسٹم کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ حسن عمل کس کے پاس ہے، کون اچھا عمل پیش کرنے والا ہے۔ امتحان امتحان امتحان۔ لتبلغن فی اموالکم وانفسکم، سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے یقیناً تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مال کے ذریعے سے بھی، تمہارے نفسوں کے ذریعے سے بھی۔ پروردگار عالم سورہ مبارک فجر 89 سورہ قرآن مجید کا، جس کی آخری آیت یا یہ تو النفس المطمئنہ والی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے، جب ہم اسے مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه الرزق فیقول ربی اهانن، اور جب اس کے رزق کو تھوڑے تنگ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، اس کے اندر کٹوتی کر دی جائے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری انسلٹ کر کے رکھ دی۔ پروردگار فرماتا ہے نہ وہ تمہاری عزت تھی، نہ یہ تمہاری توہین تھی۔ امل انسان اذا مبتلا، وہ بھی تمہارا امتحان تھا، یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ یہ تم نے غلط سمجھا, یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ مس نارمل تمہاری طرف سے کہ تم نے یہ سمجھا کہ مال آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم سے بہت راضی ہو گیا. جی نہیں, پروردگار عالم مال دیتا ہے امتحان کے لیے, مال لیتا ہے امتحان کے لیے. اگر آپ کسی کیس کے اندر دیکھتے ہیں, کسی کیس کے اندر دیکھتے ہیں اولاد نہیں ہے, یہ پروردگار کے ناراض ہونے کی علامت ہے, کوئی لازمی نہیں ہے. اگر پروردگار نے کسی کو اولاد دے دی کہ یہ خدا کے راضی ہونے کی علامت ہے؟ جی نہیں, پتہ ایسا نہیں ہے. اگر پروردگار عالم کا اولاد نہ دینا اس کے ناراض ہونے کی علامت ہوتا تو یقین جانیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی. دیکھ ڈالیے قرآن مجید کے اندر, جناب زکریہ کے کیس میں دیکھیے, اولاد نہیں ہے, ایک عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے, بعد میں اولاد جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جناب اسحاق کی بھی ولادت ہوئی, جناب اسماعیل کی بھی, مگر کب؟ جب بوڑھے ہو چکے ہیں, بڑھاپے کے سن پہ پہنچ چکے ہیں, اس وقت. آپ نے غور فرمایا تو کیا واقعا اولاد کا نہ ہونا یہ پروردگار عالم کے ناراض ہونے کی علامت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا اولاد کا دے دینا یہ خدا کے راضی ہونے کی لازمی کوئی نشانی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. جب اولاد نہیں ہے تو وہ امتحان ہے, جب اولاد ہو گئی تو یہ امتحان ہے کہ اب اس اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہو, اب اس کی تربیت کیسے کرتے ہو. ایک جوان ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, شادی نہیں کر سکتا, شادی نہیں کر سکتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ہر قسم کی بدکاری کی اسے اجازت مل جائے, کہ جو الٹا سیدھا کرنا چاہے کرے, جس نائٹ کلب میں جانا چاہے جائے, جو حرام کاری وہ کرنا چاہے کرے, جو ایڈلٹری نعوذ باللہ کمٹ کرنا چاہے وہ کرے؟ کیا خدا نے اس کو اجازت دے دی یہ سوچ کر کہ بھائی میں کیا کروں, میرے لیے ممکن نہیں ہے, میرے لیے مسائل ہیں, میرے لیے پریشانیاں ہیں, اور اس کے بعد وہ کہے اب تو میرے لیے ہر گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تم اپنے کردار کو کیسے پاکیزہ رکھتے ہو یہ تمہارا امتحان ہے, اور جب شادی ہو جائے تو اپنی بیوی کو کس طرح سے رکھتے ہو وہ تمہارا امتحان ہے, اور جب اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہو. آل محمد کے ماننے والوں میں اضافہ کر رہے ہو یا آل محمد کے دشمنوں کی فوج تیار کر رہے ہو؟ یہ تمہارا امتحان ہے, اس کی تربیت تم نے کیسے کی؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو اپنی جگہ پر یہ سارے امتحانات ہیں, پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر امتحان رکھے ہیں. خدا چاہتا ہی ہے کہ ایک طرح سے اور کبھی دوسرے طریقے سے اپنے بندوں کو آزمائے. لنبلونکم, سنیے واپس اس آیت کی طرف, لنبلونکم, ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے. میں زور خطابت میں تین مرتبہ یقیناً نہیں کہہ رہا ہوں, کہ انٹینسو آئرز ہیں جو لغت عرب اور کلام عرب اور گرامر کے اعتبار سے استعمال ہوئے, لام لام تاکید, نون تاکید ثقیلا, جو ڈبل انٹینسیفائر کا کام دیتا ہے, یعنی تین انٹینسیفائر اسٹریس کے لیے. لنبلونکم, یقیناً 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 ہم امتحان لیں گے تمہارا, بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا. اچھا خاصا پیسفل ماحول چل رہا تھا, اچانک خوف کی فضا آ گئی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پاگل پن کرو اور خود اپنی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو, یہ نہیں کہا جا رہا. اوور اسمارٹ بھی انسان نہ بنے, یہ بھی نہ ہو کہ اپنے پیر پر خود کو لاڑی مارے, یہ تو نہیں ہے. لنبلونکم بشیء من الخوف, تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں, جب اس کا موقع آئے گا تو وہ ماحول خود بن جائے گا. والجوع, اور بھوک کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. کوئی کہے کہ میں بھوک کے امتحان میں خود ڈائریکٹ جانا چاہ رہا ہوں تو کیا کروں؟ کہ اپنے سارے کھیتوں کو آگ لگا دو, خود ڈاکو کو فون کر کے کہو کہ بھائی میرا اکاؤنٹ لوٹ کے لے جائے, یہ تو کوئی بات, یہ پاگلپن کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز ایوالو ہوتی ہے, زندگی میں یہ مرحلہ بھی آئے گا, زندگی میں وہ مرحلہ بھی آئے گا. لنبلونکم بشیء من الخوف, کہ کبھی تھوڑے خوف سے, والجوع, اور بھوک کے ذریعے سے, ونقص من الاموال, مال میں کمی کے ذریعے سے. اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا, بیٹھ گیا اسٹاک ایکسچینج, پوری بیٹھ گئی. دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, جو سنا ہے مجھے کیا پتا. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس, اچھے خاصے اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے, شہادت ہو گئی, بےچارا وہ بچہ تھا انتقال ہو گیا, ویسے ہی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا. وہ ثمرات, میووں کی کمی کے ذریعے سے, میووں کی کمی, ایک تو یہ کہ اسٹارویشن یا فیمن ہو جائے, تحت پڑ جائے, اور ایک دوسرا یہ کہ میوہ دل, تمہاری اولاد, تم دیکھ رہے ہو اسے, دیکھ دیکھ کر جی رہے ہو. پروردگار نے فیصلہ کیا کہ یہ امتحان تمہارا ہو جائے, ہوگا, یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے. بشیر الصابرین, مگر اے حبیب بشارت, خوشخبری, گلیڈ ٹائڈنگ اس موقع پر ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اذا اصابت مصیبہ، یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ امتحان میں کامیاب، یہ امتحان میں کامیاب، یہ کون ہے؟ اذا اصابت مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پاپ مردی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پروردگار نے مال لے لیا، یہ پروردگار نے پیسہ لے لیا، یہ پروردگار نے اولاد لے لی، ہم تو خود اللہ کے لیے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کی جانب پلٹ کر جانا ہے، یہ تو خدا نے کچھ اور لے لیا، اگر ہمارا بلاوا آ جائے تو ہم تو خود انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگار کب بلائے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں پلٹایا جاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے پلٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہیں پلٹایا نہیں جاتا، یہ وہ ہے کہ جو انویٹیشن کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ ہے کہ جو ارجعی الی ربکہ کی منزل پر ہے، راضیتم مرضیہ کی منزل پر ہے، یہ وہ ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ ڈالیے کہ جناب حمزہ یا جناب جعفر طیار شہادت پر یہ جملہ سب سے پہلے کس کی زبان پر آیا؟ کوئی اور نہیں تھا، واقعاً جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنا لیا ہو، اپنی زندگی کو قرآن کا عملی نمونہ بنا لیا ہو، وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا، شہادت کی خبر آئی اور زبان پر یہ جملہ آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جسے پروردگار نے بعد میں قرآن مجید کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ یہ آل محمد کا کردار ہے، جو آیتیں ہیں وہ کردار آل محمد میں نظر آتی ہیں، جو کردار آل محمد ہے وہ آیتوں میں نظر آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واقعاً معاملہ تو اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے، اور یہ جو انا الیہ راجعون کی منزل پر ہے تو کربلا کو تلاش کر رہے ہیں، کربلا کو تلاش کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ کوفے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اسبار ظاہری کے تحت سفر کوفے کی جانب ہے، مگر کوفے کی طرف نہیں، ہمیں جانا ہے کربلا کی طرف۔ اسبار ظاہری کے تحت ہور کے سپاہی راستے میں آتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، مگر حسین ابن علی مکہ کی تلاش میں، وادگاہ کی تلاش میں، کربلا کی تلاش میں، کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ مسلسل کئی مرتبہ آپ روایتوں کے اندر دیکھیں گے آل محمد نے مسلسل اس بات کی خبر دی ہے، پیغمبر اکرم نے خبر دی ہے، حضرت جبریل نازل ہوئے ہیں، ساتھ ستہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، خلاصتاً مولا کائنات کی یہ روایتیں، مولا جب صفین کی جنگ کے موقع پر فرات کے پاس سے گزرے ہیں اور کربلا تک پہنچے ہیں، سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے کربلا، اس موقع پر علی کی زبان پر کیا جملہ آیا؟ صبرن صبرن یا ابا عبداللہ، اے حسین میرے بیٹے صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور وقت آ گیا کہ حسین جب کربلا پہنچے ہیں، اسباب ظاہری کے تحت گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، امام کہتے ہیں کہ میرے سواری کے جانور کو بدلا جائے، بعض روایتوں کے اندر ہے 7 جانور بدلے گئے مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا، اور اس موقع پر امام کہتے ہیں کہ بھیا ابا ذرا معلوم تو کرو کہ اس جگہ کا اور کہتے کیا ہیں، یہاں جو رہتے ہیں لوگوں نے بلا کر لاؤ، قبیلہ بنی اسد جو وہاں پر آباد تھا اسے بلایا گیا، اور وہ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا مولا نے، امام حسین سوال کرتے ہیں کہ اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں ذرا بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا، مولا اس کا ایک نام نینوا ہے، کہا کہ نہیں کوئی دوسرا نام بھی ہوگا، کہ یقال لہا غازریا، مولا اس کا ایک نام غازریا بھی ہے، کہا کہ نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کہ یقال لہا شت الفراز، مولا اس کا ایک نام شت فراز بھی ہے، کہا کہ نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اور وہ شخص کہتے ہیں، وہ افراد کہتے ہیں کہ مولا یہ سارے نام تو وہ ہیں کہ جو ہم نے سنے ہوئے ہیں، مگر ایک بوڑھا ہمارا پرانا قدیم ایک بزرگ موجود ہے، ہم اس سے پوچھ کر آتے ہیں۔ جب اس کو لایا گیا اور اس سے کہا امام نے کہ شخص یہ سارے نام تو وہ ہیں کہ جو تیری قوم والوں نے بتائے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی نام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یقال لہا کرب بلا، کہ مولا اس کا ایک نام کرب بلا بھی ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا قافلہ ٹھہرایا جائے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ہی نہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنا قیام کرنا چاہیں قیام کریں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، اب 2-3 دن یا چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پر رہنا ہے، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پر رہنا ہے، یہ چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، ہم تم سے زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اور اب بنی اسد والے زمین فروخت کرنے پر آمادہ ہوئے، امام نے زمین خریدی، زمین کو واپس ہیبا کیا ایک شرط کے ساتھ، امام کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، یہ زمین ہم نے خریدی، ہم تمہیں واپس کرتے ہیں مگر کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ کہتے ہیں مولا کیا شرط ہے؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمارا ظاہر ہماری قبروں کا نشان پوچھتے ہوئے آئے تو ہمیں بتانا کہ حسین غریب کی قبر کون سی ہے۔ حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے اپنے ظاہروں کو یاد کیا، سب سے پہلے آپ کو یاد کیا، اگر کوئی آئے ہماری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے، ہماری قبر کی نشان اس کو بتانا کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے، اور دیکھو جو ہمارا ظاہر آئے اسے اپنے پاس تین دن مہمان رکھنا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں وعدہ کرو، مجھے معلوم ہے یزید کے خوف سے تم اس وقت نہیں آ سکو گے، لیکن وعدہ کرو جب فوج یزید چلی جائے اس کے بعد ہمارے جنازے جو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑے ہوں گے، وعدہ کرو کہ آ کر انہیں دفنا جاؤ گے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے۔ اب اور بنی اسد والے جانے لگے، امام نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں اپنی عورتوں کو تو ذرا بھیجنا، اپنے گھر کی خواتین کو تو ذرا بھیجنا۔ بنی اسد کے لوگ سمجھ نہیں پائے، اپنی خواتین سے کہا جاؤ حسین تمہیں بلا رہے ہیں، اور وہ بیویاں آئی ہیں امام حسین کے پاس اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے، اور پوچھنے لگی مولا ہم عورتیں آپ کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں ایک وعدہ تم سے بھی چاہتا ہوں، وعدہ یہ کرو کہ جب یہ بنی اسد کے مرد اگر یزید کے خوف سے ہمارے جنازوں کو دفن نہ کریں، وعدہ کرو کہ فرات کے پاس پانی بھرنے کے لیے جب آؤ گی ہمارے جنازوں کو دفن کر دو گی۔ بنی اسد کی عورتیں وعدہ کرتی ہیں، اب بنی اسد کی عورتیں جانے لگی، امام نے کہا اپنے بچوں کو تو ذرا بھیجنا، اے بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو ذرا بھیجنا، یہ بچے خوش خوش آئے کہ مولا حسین نے ہمیں یاد کیا ہے، اور سوال کرتے ہیں مولا ہم سے کیا کام ہے؟ حسین کہتے ہیں اے بچوں فقط اتنا بتاؤ کیا ایک وعدہ کرتے ہو، اگر تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں، وعدہ کرو کہ جب تم کربلا کے میدان میں کھیلتے ہوئے آؤ گے کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک ہمارے، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین،
بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا، ارادہ ہے اسی جنگ میں اپنا گھر بنائیں گے، ارادہ ہے اسی جنگ میں اپنا گھر بنائیں گے، نہیں تاش رب تم سے جدا اے کربلا والو، بلا کر سب مل کے حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا، خدا را مرنے والوں کو نہ روکو راہ رہنے دو، خدا را مرنے والوں کو نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائی یہاں میری قضا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، عجب غربات ہے اپنی ایسی غربت پر وطن صدقے، عجب غربات ہے اپنی ایسی غربت پر وطن صدقے، جہاں پائے ہم اپنا مدعا ہے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے ہم اٹھ جائیں گے جب یہاں سے تو پھر سب چین اٹھائیں گے، ہم اٹھ جائیں گے جب یہاں سے تو پھر سب چین اٹھائیں گے، بنے گی خاک یہ خاک شفا ہے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے رہے گی تاب چہلم لاش بے گورو کفن سب کی، رہے گی تاب چہلم لاش بے گورو کفن سب کی، میرے ناموس ہوں گے بے ردا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا، میں چھپ جاؤں گا گھر ایک مٹھی خاک اڑائیں گے، میں چھپ جاؤں گا گھر ایک مٹھی خاک اڑائیں گے، یوں ہی بن جائے گا مرقد میرا ہے کربلا والو، بلا کر سب او حضرت کربلا والو، بلا کر سب ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ہماری قبر میں آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ اے کربلا والو، بلا کر سب حضرت نے کہا اے کربلا والو، چلا میں بات نبھانے چلا میں بات نبھانے، سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں با جان بانے چلا میں با جان بانے سلام ماں کے مزا سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزا سلام نانا کے روزے میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس کھل دے سجا دے لباس کھل دے سجا دے بدن پہ پھر ایک بار سلام سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے دیا جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سگرا ہر ایک شام و سحر خدا کرے روشن خدا کرے رہے روشن صدا تمہارے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر لٹے نہ دور وطن سے لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام سلام نانا کے روزے میری سکینہ کہاں رسن کے بند کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم و پھول سے نازک قدم و پھول سے نازک وہ راستے پر خار سلام سلام نانا کے روزے چلا میں با جان بانے چلا میں با جان بانے سلام ماں کے مزار سلام مزار سلام نانا کے موتے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ